तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ जरूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर हैं मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा सुन रहे थे। सूरह इब्राहिम की 32 से 34 तक की आयत तिलावत कर रहे थे कारी जनाब असगर बुरुमंत। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड मुताबिक 11,945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम पाकिस्तान और अफगानिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आईना सहाफत पेश किया जाएगा, उसके बाद आप प्रोग्राम इस्लाम की मारिफत सुन सकेंगे, और सामीन तुलु हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामीन, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया से हर शख्स का वही हिस्सा है जो उसने अपनी आखिरत के लिए खर्च किया है। तो सामिन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत है, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाए। सबसे पहले आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले बाज अहम खबरों की सुर्खियां। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर दिफा ने ईरान की दिफाई और फौजी ताकत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि रवां साल 2 से 3 सैटेलाइट खला में भेजे जाएंगे। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का हर कीमत पर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। सऊदी अरब की काबिना ने ऐलान किया है कि रियाज इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने का खाहां है। और जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप ने आलमी इक्तसाद की शक्ल तब्दील कर दी है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा आश्तियानी ने ईरान की दिफाई और फौजी ताकत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि रवां साल 2 से 3 सैटेलाइट खला में भेजे जाएंगे। वजीर दिफा मोहम्मद रजा आश्तियानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो सैटेलाइट मदार में भेज सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर दिफा ने इस बात को बयान करते हुए कि दुश्मनों के पास बहुत ज्यादा साजो सामान है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बौखलाहट उरूज पर है, कहा कि अफगानिस्तान, इराक, शाम और दूसरी जिस जगह भी दुश्मनों का सामना ईरान से हुआ उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। वजीर दिफा ने यह बात जोर देकर कही कि ईरान अपनी ताकत की आला तरीन मंजिल पर है, इसलिए दुश्मन को किसी भी तरह की हिमाकत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ईरान ने गुज़श्ता 4 अशरों के दौरान खलाई टेक्नोलॉजी में मुसलसल तरक्की और पेशरफ्त की है। अगरचे दुश्मनों ने गुनागुन पाबंदियों के जरिए खलाई टेक्नोलॉजी समेत ईरान की साइंसी और इक्तिसादी तरक्की और पेशरफ्त के आगे बंद बांधने की कोशिश की, लेकिन हर तरह की पाबंदियों और दबाव के बावजूद इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुख्तलिफ तरह की खलाई टेक्नोलॉजियों तक रसाई हासिल कर ली है, اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ انتہا پسندی اور عدم برداشت کا ہر قیمت پر مقابلہ کیا جائے گا۔ کراچی میں معروف تاجروں اور کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ انتہا پسندی اور عدم برداشت کا ہر صورت میں مقابلہ کیا جائے گا اور ہم انتہا پسندوں کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اسے ہم اپنے انداز میں چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو یہ دو ٹوک پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح کی جنگیں آرمی چیف یا وزیر اعظم نہیں بلکہ قومیں لڑتی ہیں، اور قربانیاں دینے والے پولیس اور فوج کے جوان ہمارے بیٹے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے جنوبی وزیرستان میں منگل کو جاں بحق ہونے والے 10 فوجی جوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم خود کش دہشت گردوں سے نہیں ڈرتے اور ان گمراہ کن عناصر کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ میں یہ درخواست عمران خان کے وکیل کے ذریعے دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ عمران خان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے تمام مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں، اور اس کے علاوہ میرے خلاف تمام انکوائریاں اور ٹرائل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی سنوائی سے روکا جائے۔ درخواست میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے مقدمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ خود ہی سنتے ہیں۔ وعدہ رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ توشہ خانہ کیس میں اٹک جیل میں بند ہیں، انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے اسسٹنٹ گورنر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان انجام پانے والی ہم آہنگی کے نتیجے میں پاکستانی زائرین کی بسیں ایران کے اندر اور عراق سے متصل سرحدی راستوں تک زائرین کو منتقل کریں گی۔ انتظامی اور سیکورٹی کے امور میں ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے اسسٹنٹ گورنر علی رضا مرحمتی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ میر جاوا اور رمدان سرحدیں اربعین حسینی میں شرکت کے لیے کربلا جانے والے پاکستانی زائرین کے ایران میں داخلے کے لیے مد نظر رکھی گئی ہیں، کہا کہ زہک شہر میں موجودہ سرحد کو بھی افغان زائرین کے داخلے کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اربعین حسینی کے زائرین کو خدمات فراہم کرنے کے لیے رمدان بارڈر پر مہیا سہولیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کرمان، تہران، یزد اور اصفہان صوبوں کے عوام نے اپنے موقعوں میں زائرین کو خدمات فراہم کرنے کے لیے رمضان بارڈر پر اپنی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ تہران اور اسلام آباد مشترکہ مفادات، خاص طور پر علاقائی امن و سلامتی کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کے ساتھ ملاقات میں بین الاقوامی فورمز میں اسلام آباد اور تہران کے تعمیری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان اعلی سطح پر تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین نے ایران کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ اسلام آباد کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ یہ دورہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے اور موجودہ تعاون کے فروغ میں مدد کے ایک مؤثر عنصر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر نے بھی تعلقات کو مستحکم بنانے میں حکومتوں کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ کے مقصد سے دونوں ممالک کی پارلیمانوں کے کردار پر زور دیتے ہوئے اقتصادی، تجارتی، سیاسی، پارلیمانی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنے منصوبوں سے متعلق ایک رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین اور ایران کے سفیر نے گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کلیئرنگ میکانزم کو فعال کرنے کی ضرورت اور مشترکہ سرحدوں کی حفاظت کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ ریاض اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق سعودی عرب کے وزراء نے سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا اور اعلان کیا کہ وہ مشترکہ مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر ایران کے ساتھ تعلقات کے نئے مرحلے کے خواہاں ہیں۔ سعودی عرب کی کابینہ نے تہران اور ریاض کے سفارتی تعلقات کے اثر نو آغاز کا ایسی حالت میں جائزہ لیا ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی دعوت پر جمعرات 17 اگست کو ایک وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس دورے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ فریقین نے اس ملاقات میں علاقائی اور عالمی حالات کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کے دو طرفہ تعلقات میں توسیع اور دونوں ممالک کے باہمی تعاون کی گنجائشوں کا بھی جائزہ لیا۔ ایران اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات کی اہمیت کے پیش نظر امیر عبداللہیان کے دورے سعودی عرب کو عالمی ذرائع ابلاغ نے وسیع پیمانے پر کوریج دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے طالبان کے ہاتھوں تسنیم نیوز ایجنسی کے فوٹوگرافر کی گرفتاری کے بارے میں کہا ہے کہ وزارت خارجہ اس ایرانی صحافی کی رہائی کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تسنیم نیوز ایجنسی کے فوٹوگرافر محمد حسین ولایتی کی طالبان کے ہاتھوں گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع ملنے کے ساتھ ہی وزارت خارجہ نے فوری طور پر افغانستان کے متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے اور کابل میں ایران کے سفیر حسن کاظمی قمی نے کہا تھا کہ تسنیم نیوز ایجنسی کے فوٹوگرافر کی گرفتاری کے بارے میں سنجیدگی سے بات چیت جاری ہے اور افغان انٹیلیجنس اداروں کے اعلان کے مطابق تسنیم نیوز ایجنسی کے گرفتار فوٹوگرافر کو جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے ادارے کے فوٹوگرافر محمد حسین ولایتی کو سنیچر کے روز اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ قانونی طور پر اور فضائی سرحد کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئے تھے اور 10 دن تک کابل میں تھے، تاہم واپسی کے وقت کابل ایئرپورٹ پر ان کو کوئی وضاحت دیے بغیر گرفتار کر لیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں برکس گروپ کا 15واں 3 روزہ اجلاس جاری ہے۔ برکس کا 15واں سربراہی اجلاس جنوبی افریقہ کی میزبانی میں جوہانسبرگ میں جاری ہے۔ اس اجلاس میں برکس کے 5 رکن ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک کے بھی سربراہ شریک ہیں۔ اجلاس کا افتتاح جنوبی افریقہ کے صدر سریل راما فوزا کی تقریر کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس گروپ نے عالمی اقتصاد کی شکل تبدیل کر دی ہے۔ برکس گروپ اپنے رکن ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات میں تقویت لانے کے لیے کوشاں ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے مزید کہا کہ برکس کے رکن ممالک عالمی اقتصاد کی 1/4 تجارتی لین دین کے 5ویں حصے اور دنیا کی 40% آبادی پر مشتمل ہیں، اور گزشتہ برس برکس ممالک کا باہمی لین دین 162 ارب ڈالر سے بڑھ گیا تھا۔ برازیل کے صدر لوئز لولا ڈی سلوا نے بھی برکس سربراہی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ برکس گروپ اور جنوبی ممالک نے دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ترقی کی ہے اور ہم منصفانہ عالمی تجارت کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک خاص سسٹم متعارف کرانا اور برکس کے رکن ممالک کے درمیان قومی کرنسیوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برکس گروپ G7 سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جائزوں کے مطابق سن 2030 تک عالمی GDP میں برکس کے رکن ممالک کا حصہ 50% سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت عالمی GDP میں برکس کے 5 رکن ممالک کا حصہ تقریباً 31.5% ہے۔ دوسری جانب برکس کے رکن ممالک کے مفادات تجارت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ دنیا میں متعدد بلاک ہونے چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، الجزائر، ارجنٹائن، مصر، انڈونیشیا، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک عنقریب اس اقتصادی گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ برکس کے رکن ممالک ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کی لڑائی کے دوران بڑے پیمانے پر یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں اور ان کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے دونیتسک اور زاپوریجیا سمیت مختلف محاذوں پر یوکرینی فوج کے حملوں کو پسپا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنی یومیہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ دونیتسک کے مرکز میں ہونے والی جھڑپوں میں یوکرینی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 235 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوج اپنی 5 بکتر بند گاڑیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ یوکرینی فوج زاپوریجیا میں بھی لڑائی میں 125 سے زیادہ فوجیوں سے محروم ہو گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی رپورٹ کے مطابق کراسنو لیمان میں بھی لڑائی کے دوران 50 سے زیادہ یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے ہاشم علی، اور اب پیش ہے ایک اہم رپورٹ۔ بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے فلسطین اور لبنان کی استقامتی تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونی گفتگو میں محض استقامت کی کامیابیوں کو عالم اسلام کے لیے افتخار کا باعث قرار دیا۔ بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی اکبر ولایتی نے حماس کے سیاسی دفتر کے رہنما اسماعیل ہنیہ، فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ اور حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر ولایتی نے اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کو فلسطینیوں کی حالیہ کامیابیوں پر بہت خوشی ہے، کہا کہ صہیونی حکومت اپنی حفاظت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے، لیکن اسے ناکامیاں ہی نصیب ہوئی ہیں اور آئندہ بھی مزید ناکامیوں سے دوچار ہوگی۔ ڈاکٹر ولایتی نے کہا کہ دشمنوں کے مقابلے میں فلسطینی بھائیوں کی استقامت و مزاحمت قابل فخر ہے، اور بلا شبہ کامیابی فلسطینیوں کا ہی مقدر ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے بھی اس ٹیلیفونی گفتگو میں فلسطین کے مظلوم عوام اور مزاحمتی محاذ کی قدردانی کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف اور مزاحمت کے محور کو سراہا، اور کہا کہ یہ کامیابیاں دوست ملکوں اور قوموں، خاص طور پر ایران کے باہمی اتحاد و تعاون سے میسر ہوئی ہیں، اور مزاحمتی محاذ کے طاقتور ہونے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا خاص کردار ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مزاحمتی محاذ صہیونی حکومت کو شکست سے دوچار کر دے گا، کہا کہ مزاحمت نے غرب اردن میں جو کاروائیاں انجام دی ہیں وہ جاری رہیں گی۔ ڈاکٹر ولایتی نے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو میں مزاحمت کی حالیہ کامیابیوں اور 33 روزہ جنگ کی کامیابیوں کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ یہ کامیابیاں عالم اسلام کے لیے افتخار ہیں، اور آپ ہمیشہ لبنان اور عالم اسلام میں مزاحمت کے علمبردار رہے ہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے بھی اس گفتگو پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ ان کامیابیوں میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حمایت اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مواقف کا اہم کردار رہا ہے، اور ایران کی عظیم قوم کی یہ حمایت و ہمدلی ہرگز فراموش نہیں کی جائے گی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ مزاحمت و استقامت کے ذریعے ہی قدس کو غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں سے نجات حاصل ہوگی۔ ڈاکٹر ولایتی نے اسی طرح فلسطین کی تحریک اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں غرب اردن کی حالیہ کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حاصل ہونے والی کامیابیاں فلسطینی گروہوں اور حزب اللہ لبنان کے تمام گروہوں کے اتحاد و یکجہتی کا نتیجہ ہیں، اور اس اتحاد کی یہ کامیابیاں ہی حتمی کامیابیوں پر منتج ہوں گی۔ زیاد النخالہ نے بھی حاصل ہونے والی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت و مقاومت دن بدن پیش رفت اور کامیابی کی جانب گامزن ہے، اور ہر دن پہلے سے زیادہ قوت و استقامت کے ساتھ اپنے روشن راستے پر گامزن ہے، اور فلسطینی گروہ آج متحد ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں یکم شہریور، 6 صفر المظفر اور 23 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ سفر سن 634 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور حکیم قطب الدین محمد شیرازی پیدا ہوئے. ابتدا میں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ ہسپتال میں طبیب کے طور پر تعینات رہے. اس دوران انہوں نے ابن سینا اور دیگر دانشوروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا. انہوں نے مراغہ کے رصد خانے کی تعمیر کے بعد بہت عرصہ خواجہ نصر الدین توسی کے ساتھ وہاں بسر کیا اور ان سے علم نجوم حاصل کیا. ان کی کتابوں میں جامع الاصول اور نہایت الادراک فی درایت الافلاک قابل ذکر ہیں. تیئیس اگست سن 1866 عیسوی کو پروشیا اور آسٹریا کے درمیان تاریخی معاہدے پراگ پر دستخط ہوئے. یہ معاہدہ جنگ سادوا میں پروشیا کے ہاتھوں شکست کے بعد آسٹریا کی پیشکش پر کیا گیا. اس معاہدے کی روح سے جرمنی کا وفاقی ڈھانچہ ٹوٹ گیا جس کا سربراہ آسٹریا تھا. معاہدے پراگ کی روح سے آسٹریا کے بعض علاقے جرمنی میں شامل ہو گئے. تیئیس اگست سن 1890 عیسوی کو مولانا عبد الحلیم شرر نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی جو 23 مارچ سن 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے مطالبے کی شکل میں سامنے آئی. مولانا عبد الحلیم شرر نہ صرف یہ کہ اردو کے ایک مشہور ادیب تھے بلکہ وہ ایک نامور صحافی بھی تھے. وہ ایک اردو ہفت روزہ اخبار بھی نکالتے تھے جس کا نام مہذب تھا. مولانا موصوف تاریخی ناول نگار بھی تھے اور انہوں نے ان ناولوں کے ذریعے اسلام کی عظمت و شوکت پیش کرنے کے سلسلے میں اہم مقام حاصل کیا. تیئیس اگست 1939 عیسوی کو نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان عدم جاہریت کے معاہدے پر دستخط ہوئے. معاہدے پر دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے. اس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک 10 سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہو گئے. لیکن جون 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تیئیس اگست سن 1942 عیسوی کو سابق سوویت یونین اور نازی جرمنی کی افواج کے درمیان خونریز جنگ اسٹالین گراڈ ہوئی. یہ جنگ ان دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی خونریز ترین جنگ تھی. چنانچہ صرف اسی ایک دن میں 40,000 روسی اور جرمن فوجی ہلاک ہو گئے. اس جنگ کا سبب ہٹلر کی طرف سے ہر حالت میں اسٹالین گراڈ شہر کو فتح کرنے کا حکم تھا. اسی لیے نازی فوج نے پوری قوت کے ساتھ اسٹالین گراڈ پر حملہ کر دیا. لیکن شہر کے لوگوں کی سخت مزاحمت کی وجہ سے جرمن کو اسٹالین گراڈ پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور بالآخر جرمنی کو جنگ میں شکست ہوئی. مورخین اور سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اسٹالین گراڈ کی جنگ میں شکست ہٹلر کی حکومت کے تدریجی خاتمے کا باعث بنی. 23 اگست 1987 کو برے صغیر کے معروف عالم دین اور ادیب سید مرتضی حسین صد اللہ فاضل لکھنوی نے لاہور میں وفات پائی۔ سید مرتضی حسین انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے قبل ہی پاکستان میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو متعارف کرانے والوں میں سے تھے، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہوں نے امام خمینی قم سے قم تک کے زیر عنوان کتاب لکھی۔ وہ ایک عرصے تک تہران سے شائع ہونے والے اردو رسالے توحید کے مدیر رہے۔ انہوں نے اردو میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور پیغامات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا۔ یکم شہریور 1377 ہجری شمسی کو جمعیت مؤتلف اسلامی کے ایک بانی رکن سید اسد اللہ لاجوردی کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہ ایم کے او کے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ سید اسد اللہ لاجوردی نے ظالم شاہی حکومت کے خلاف انقلابی تحریک کے آغاز میں ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور 1341 ہجری شمسی میں جمعیت مؤتلف اسلامی کی تشکیل اور تاسیس میں اہم کردار ادا کیا۔ شہید سید اسد اللہ لاجوردی نے آیت اللہ مطہری اور آیت اللہ بہشتی جیسی شخصیات کے شانہ بشانہ انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ اٹارنی جنرل مقرر ہوئے، اور اس کے بعد پورے ملک کی جیلوں کے نگراں ادارے کے سربراہ منصوب ہوئے۔ اس دوران انہوں نے جیلوں کو مجرموں اور قیدیوں کے اصلاحی مراکز میں تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس میں انہیں خاصی کامیابی ملی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ تہران کے مرکزی بازار میں واقع اپنے کاروبار سے ایک بار پھر منسلک ہو گئے، جہاں انہیں یکم شہریور 1377 ہجری شمسی کو عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے نگراں وزیراعظم اور ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی سینٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو پاکستان کا نگراں وزیراعظم منتخب کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیراعظم منتخب کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک خصوصی ملاقات کے بعد پاکستان کے صدر عارف علوی نے بھی اس انتخاب سے اتفاق کیا۔ پاکستان کے صدر نے پارلیمنٹ کی قبل از وقت تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے، اور اس کے ساتھ ملک کی پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی نگراں حکومت کے پاس اس ملک میں عام انتخابات کرانے کے لیے 90 دن کا وقت ہے۔ تاہم نئی مردم شماری کی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے عام انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی توشخانہ کیس میں سزا اور گرفتاری کے بعد ان کی عدم موجودگی میں پاکستان کے آئندہ عام انتخابات میں دو اہم جماعتوں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے نگراں وزیراعظم نے توہین مذہب کے خلاف احتجاج کے بہانے مسیحی برادری پر بلوائیوں کے حملے کی مذمت کی اور حکام سے قانون شکنی کرنے والوں اور مذہبی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اپنے ایک بیان میں پاکستان کے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے مسیحی برادری کے گرجا گھروں اور رہائشی مکانات پر مشتعل افراد کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی اقلیتوں کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور حکومت فساد پھیلانے والوں کے پاکستان مذہبی اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور یقین دلاتی ہے کہ تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے شہر جڑاوالا میں پیش آئے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق قرآن کی بے حرمتی کو بنیاد بنا کر اقلیتوں کی آبادیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق سوچی سمجھی سازش کے تحت امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کی تحقیقات جاری ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے نگراں حکومت کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے مبارکبادی پیغام کی قدردانی کی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں نگراں حکومت کے دیگر وزراء کے ساتھ حلف اٹھانے والے جلیل عباس جیلانی نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھیں گے۔ سیاسی امور کے ماہر احمد منصور خان اس سلسلے میں کہتے ہیں، پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والی دوستی کا تعلق صرف تہران اور اسلام آباد کی دو حکومتوں کے تعلقات سے ہی نہیں ہے، بلکہ ایران اور پاکستان کی دو قوموں کی ثقافت، تمدن، زبان بھی ان تعلقات میں اہم کردار کی حامل ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کے لیے پاکستان کی نگراں حکومت کی حمایت اور عزم و ارادہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کے مضبوط ہونے کی واضح علامت ہے۔ سامن، گزشتہ ہفتے افغانستان کو مختلف واقعات کا سامنا رہا، جن میں سب سے اہم افغان مہاجرین کے حوالے سے افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے صلاح مشورے ہیں۔ افغانستان کے امور میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے اور سفیر حسن کاظمی قمی نے ایک ٹویٹ میں افغانستان کے امور میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ طارق علی بخیت کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے مسائل کو لے کر اسلامی ممالک کی حمایت کی ضرورت پر تاکید کی گئی اور افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمسایہ ملکوں کے تعاون سے ورکنگ گروپس تشکیل دے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے عالم اسلام کے علماء کرام کے کردار پر توجہ دینا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی ممالک اور اس ملک کے درمیان تعاون کی ضرورت پر گفتگو اس ملاقات کے دیگر موضوعات تھے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آج افغانستان کے چیلنجز اور مسائل میں سے ایک اس ملک کے تارکین وطن ہے، جن کے ساتھ خاص طور پر برطانیہ سمیت یورپی ممالک میں ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ سامن، گزشتہ ہفتے افغانستان میں ایرانی سفارت خانے کے نائب سفیر نے اعلان کیا تھا بامیان کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسپتال میں خدمات فراہم کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ کابل میں اسلامی جمہوری ایران کے نائب سفیر سید حسن مرتضوی نے صوبہ بامیان کے گورنر عبداللہ سرحدی سے ملاقات کی۔ بامیان کے گورنر کے دفتر سے شائع ہونے والے اعلامیے کے مطابق مرتضوی نے اس ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران بامیان میں 120 بستروں پر مشتمل امام خمینی اسپتال میں ماہر ڈاکٹر بھیجے گا اور یہ اسپتال نہ صرف بامیان کے باشندوں کی خدمت کرے گا بلکہ پڑوسی صوبوں کے بیمار افراد اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ افغانستان میں ایران کے نائب سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات اور ہماگیر تعاون کو مضبوط بنانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ خاص طور پر افغانستان میں صحت کے شعبے میں تہران اپنی خدمات پیش کرنے کے حوالے سے اپنی مکمل آمادگی رکھتا ہے۔ مرتضوی کے مطابق ایران اور افغانستان کے مشترکہ دشمن مختلف مذاہب کے پیروکاروں میں تفرقہ اور نفاق پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ دونوں ممالک کے حکام کی ہوشیاری اور وسیع النظری نے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے اور وہ اپنے مذموم اور تفرقہ انگیز مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ بامیان کے گورنر نے 120 بستروں پر مشتمل امام خمینی ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے کی تکمیل اور اسے حتمی شکل دینے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے تمام اقوام اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ملک میں اتحاد بین المسلمین کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی ترقی و پیش رفت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان تمام قومیتوں اور مذاہب کے افراد کا مشترکہ ملک ہے اور یہاں نسلی مذہبی تعصبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بامیان کے گورنر سرحدی نے افغان عوام کے اتحاد کی تقویت کو اپنی فتح کی کنجی قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ طالبان بھی اپنے دوست اور ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے صبح بامیان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 120 بستروں پر مشتمل خصوصی ہسپتال کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں ابتدائی کاموں کا جائزہ لے لیا گیا اور افغانستان اس حوالے سے تمام ضروری اقدامات انجام دینے کو تیار ہے۔ سامن، گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبہ اروزگان کے ضلع شیشپر ولسوالی خاص کے نام سے مشہور ہزارہ نشین علاقے جوئینوں میں ایک بوڑھے شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کا نام حاجی بوستان تھا، وہ ایک کسان تھا۔ حاجی بوستان کو 18 اگست بروز جمعہ اس کے گھر کے قریب وضو کرتے ہوئے دو موٹر سائیکل سواروں نے قتل کیا۔ حملہ آوروں کی شناخت واضح نہیں ہے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ اس قتل میں درخت کاٹنے والے ملوث ہیں۔ حاجی بوستان طالبان کی حکومت کے بعد جوئینوں کے علاقے میں قتل کیا جانے والا 14واں شخص ہے۔ ایک مقامی ذرائع نے اس علاقے میں سلسلہ وار قتل کو ہزارہ اور پشتونوں کے درمیان نسلی کشیدگی کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ اروزگان کے مقامی طالبان حکام نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل جوائنوں کے علاقے میں لوگوں نے پھلدار درختوں کو کاٹ دیا تھا۔ ایک ذریعے کے مطابق ان درختوں کو کاٹنے کے مرتکب پشتون قوم کے کوتازئی قبیلے کے لوگ ہیں جو جوئینوں علاقے کے آس پاس رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں اور ہفتوں میں جوئینوں کے علاقے میں چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں اور متاثرین کو جبری بے گھر کیے جانے کا سامنا ہے۔ طالبان کی حکومت کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد جوئینوں کے مکینوں کے 20 سے زیادہ گھر تباہ اور ان کی درجنوں موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ میڈیا کو فراہم کردہ فہرست کے مطابق اس علاقے میں جاں بحق ہونے والوں میں حاجی بوستان، محمد ہاشم، بلد سید یوسف، ڈاکٹر امیری، کربلائی انصاری، محمد حسین، ولد سواتی، محمد تقی روحانی، موسیٰ اور محمد علی شامل ہیں۔ جوئینوں کا علاقہ صوبہ اروزگان کے ضلع خاص کے مرکز میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے اس علاقے میں تقریباً 1500 خاندان رہتے تھے، لیکن ابھی تعداد کم ہو کر تقریباً 300 رہ گئی ہے۔ سیاسی امور کے ماہر امین فرجات کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ صوبہ اروزگان میں ہزارہ برادری کے افراد کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے طالبان کی جانب سے دوبارہ اقتدار میں واپسی کی دوسری سالگرہ منائی گئی ہے۔ حالانکہ طالبان گروہ کے عہدیداران اپنی حکمرانی کی کامیابیوں میں سے ایک افغانستان میں امن و استحکام کی برقراری کو قرار دیتے ہیں، لیکن مقامی ذرائع سے شائع ہونے والی رپورٹس افغانستان میں ہزارہ برادری کو ہراساں کرنے اور قتل کے سلسلے وار واقعات کی تسلسل کی نشاندہی کر رہی ہیں، جبکہ تعلیم اور ملازمت کے معاملات میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا طالبان حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، جس میں پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے حالات اور رونما ہونے والے ہفتے کے دوران واقعات کا جائزہ پیش کیا جا رہا تھا۔ اور اب لیجیے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ لکشدیپ کے رکن پارلیمان کی سزا معطلی، کل عدم قرار۔ بریکس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مودی کی جنوبی افریقہ آمد۔ اور کانگریس مدھیہ پردیش میں ذات پر مبنی مردم شماری کرائے گی، ارجن کھڑگے۔ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کے مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اور سامعین، اسی اخبار یعنی ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ تحریر کیا عنوان ہے، اپوزیشن کی سیاسی کشتی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اپوزیشن کو مجتمع کرنے اور 2024 کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سخت ٹکر دینے کا ارادہ رکھنے والے سیاسی اتحاد انڈیا کا مستقبل کیا ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جس طرح سے اس اتحاد میں شامل دو جماعتوں یعنی کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اسے اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے اچھی خبر ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دراصل اختلاف کا آغاز تب ہوا جب کانگریس لیڈر الکا لامبا نے دہلی کی جملہ 7 پارلیمانی سیٹوں پر کانگریس کے الیکشن لڑنے کی بات کہہ کر عام آدمی پارٹی کی ناراضگی مول لے لی۔ ابھی اس ایشو پر کانگریس کے دوسرے قائدین کی جانب سے وضاحت آتی ہی تھی اور عام آدمی پارٹی کی بے چینی ختم ہو ہی رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ دہلی اور عام آدمی کے کنوینر اروند کیجریوال نے چھتیس گڑھ کا دورہ کیا اور ریاست کی کانگریس حکومت کو کئی حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ یوں متذکرہ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین ابھی آپس میں الجھ ہی رہے تھے کہ گجرات سے یہ خبر بھی آ گئی کہ عام آدمی پارٹی کے دو لیڈروں نے سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بہرحال اچھی بات یہ بھی ہے کہ اسی درمیان وزیر اعلیٰ دہلی نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، وہ اس ماہ کے آخر میں ممبئی میں ہونے والی اپوزیشن کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ این ڈی اے یا بی جے پی اور اس کے ہم خیال سیاسی پارٹیوں سے مقابلے کے لیے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو متحد و منظم کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ حزب اختلاف کی چھوٹی اور بڑی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوششوں کے درمیان ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ قربانیوں کا جذبہ ہے، اگر اپوزیشن کے اندر نہیں ہوگا تو یہ اتحاد محض ایک نمائشی پلیٹ فارم بن کر رہ جائے گا، اور یوں عام انتخابات میں حکمراں طبقے کے ارادوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ ہی خاک میں مل جائے گا۔ انڈیا کے نام سے وجود میں آنے والے اپوزیشن کے اتحاد میں کانگریس سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، چنانچہ کانگریس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بڑے بھائی کا رول نبھائے، چھوٹی سیاسی جماعتوں کے درمیان مشفقانہ برتاؤ کرے۔ اگر یہ خوبیاں کانگریس میں پیدا ہو گئیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اتحاد کسی کام کا ثابت ہوگا، لیکن اگر کانگریس نے پدرم سلطان بدھ والی روش اختیار کی اور ساتھ آنے والی جماعتوں کے تئیں نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ بھی یقین ہے کہ انڈیا کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، جو قبل از انتخاب حکمراں جماعت کے لیے حوصلہ مندی کا پیغام دے جائے گا۔ اپوزیشن کے ممکنہ اتحاد کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی خاطر جب جون میں پہلی بار حزب اختلاف کے قائدین پٹنہ میں جمع ہوئے، جب ہی ایسے اشارے ملنے لگے تھے کہ اگر اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ لاپنے کے بجائے بی جے پی کے خلاف ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی کوشش ہوگی اور قائدین ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر متحد و منظم ہونا چاہیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اتفاق رائے کی صورت نہ نکلے۔ پٹنہ کے اجلاس میں جس فارمولے پر حزب اختلاف نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ بنگلور کے اجلاس کی کامیابی صورت میں ظاہر ہوا، جہاں اس اتحاد نے ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر لیا۔ بنگلور کے اجلاس کے بعد اپوزیشن کا اگلا پڑاؤ بمبئی میں ہوگا، جہاں اس ماہ کے آخر میں حزب اختلاف کے قائدین جمع ہوں گے اور 2024 کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی ممکن ہے کہ لے لیں گے۔ ایسے میں اگر اس اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے کو ہوا دینے کی کوشش ہوگی تو یہ فطری ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ مخالفین کے لیے اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ ممبئی کے اجلاس میں حزب اختلاف کی کارگزاری کیا رہتی ہے، بہرحال یہ دیکھنے کی اہم بات ہوگی، کیونکہ نشستن، گفتن اور برخاستن سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ حزب اختلاف کے قائدین آگے کی سیاسی حکمت عملی واضح کریں اور یہ طے کریں کہ اس اتحاد میں شامل جماعتیں اگلا الیکشن کس انداز میں لڑیں گی۔ گو کہ اس اتحاد میں شامل جماعتوں نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ 2024 میں اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار میدان میں ہوگا بھی یا نہیں۔ یا سبھی جماعتیں دوستانہ مقابلے کی اصلاح اصطلاح کو معنوی پیکرتا کرتے ہوئے آپس میں بھی دو دو ہاتھ کریں گی. اگر اپوزیشن کی جانب سے زیادہ تر حلقہ انتخاب میں مشترکہ امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ لیا جاتا ہے تو اہم مسئلہ سیٹوں کی تقسیم کا ہوگا, جس میں سر پٹوبل کا قوی امکان پایا جاتا ہے. لہذا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ انڈیا کا کنبہ ممبئی کے اجلاس میں کیا فیصلے لیتا ہے. اور سامعین آئیے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی یہ ہیں. الیکشن کمیشن اجلاس, انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے نیا نظام وضع, نگراں حکومت کا تجارت کے فروغ کے لیے بزنس پارکس قائم کرنے کا فیصلہ, اور اوپن اور انٹر بینک ڈالر ریٹ آئی ایم ایف سے شرط کے خاتمے کی درخواست کے سوا چارہ نہیں. سامعین اسی اخبار نے ایک مضمون تحریر کیا, عنوان ہے ترمیمی بل تنازعہ بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ کے منظور کردہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے بلوں کا تنازعہ مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے, جس کے بعد ضروری ہو گیا کہ سچائی کے تعین کے لیے معاملے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے. حکومت کی نظر میں صدر مملکت نے چونکہ مقررہ 10 روز کے بعد منظوری دے کر یا اعتراض لگا کر بل واپس نہیں کیے, اس لیے وہ خود بخود قانون بن چکے ہیں. جبکہ مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد صدر کے ٹویٹ کی روشنی میں ان بلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. سماجی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں صدر نے کہا تھا کہ انہوں نے ایوان صدر کے عملے کو ان کے دستخطوں کے بغیر ترمیمی بل واپس کرنے کی ہدایت کی تھی, جس کی تعمیل نہیں کی گئی. اسی پس منظر میں انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو ان کے منصب سے ہٹانے اور ان کی خدمات واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کرنے کی ہدایت کی تھی. ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کی جگہ حمیرہ احمد کو تعینات کیا جائے, جو اس وقت نارکوٹیکس ڈویژن کے سیکرٹری ہیں. وقار احمد نے صدر کے فیصلے پر سخت احتجاج کیا اور ان کے نام ایک رازدارانہ خط میں, جو اب راز نہیں رہا, یہ موقف اختیار کیا کہ میں حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں کہ صدر نے ترمیمی بلوں کی توثیق کی نہ واپس بھیجنے کے لیے دیے. بلوں کی فائلیں اب بھی صدارتی چیمبر میں موجود ہیں. صدر مملکت نے مجھے غلط سبکدوش کیا, جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ میں کسی بے ضابطگی میں ملوث ہوں. سپریم کورٹ نے بلایا تو میں ریکارڈ لے کر جاؤں گا اور حقائق بتاؤں گا. انہوں نے صدر سے درخواست کی کہ ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے سپرد کرنے کا خط واپس لیں. حمیرہ احمد نے بھی وقار احمد کی جگہ لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے سرکاری افسروں کے تقرر اور تبادلوں پر پابندی لگا رکھی ہے. سبکدوش ہونے والے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلوں کے معاملے میں تاخیر کی, نہ کوتاہی برتی. اس معاملے کی ایف آئی اے یا کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کرائی جائے, اور کسی نے غفلت برتی ہے تو ذمہ داری اس پر ڈالی جائے. اس دوران پیر کو ایوان صدر کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس کو دونوں ترمیمی بلوں کی فائلز موصول ہوئی ہیں, جو معاملے کو مزید مشکوک بنا رہی ہیں. اٹارنی جنرل نے اس کی تصدیق کر دی ہے. فائلز میں موجود ترمیمی بلوں پر صدر کے دستخط ہیں, نہ کوئی کورنگ لیٹر ہے. جبکہ معمول کا طریقہ کار یہ ہے کہ صدر کسی بل کو واپس کرتے ہیں تو اس پر اپنے تحفظات بھی لکھ دیتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائی نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام طلوع, اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری نشریات بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت.
عزیز سامعین, پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن, اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ, اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا, اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکھوں یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہر دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا، اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ہم پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں امریکہ کے زوال، وجوہات اور نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مغربی ایشیا میں امریکہ کا زوال، وجوہات اور نتائج، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مغربی لبرل آرڈر کی ناکامی اور زوال ایک حقیقت ہے جو بین الاقوامی نظام میں نظر آ رہی ہے۔ اس مغربی لبرل آرڈر کے رہنما کی حیثیت سے امریکہ بھی کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کی معاشی، سیاسی، ثقافتی اور نظریاتی طاقت کے اجزاء زوال کا شکار ہیں۔ دستیاب شواہد اور حقائق اور اپنی سیاسی شخصیات اور تحقیقی تھنک ٹینکس کے اعترافات کی بنیاد پر امریکہ پیچیدہ مسائل میں گرفتار ہے، اور اس کی عالمی اتھارٹی کے زوال کے آثار مختلف جہتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی نظام میں امریکی بالادستی کے زوال کے ساتھ، جو معاشی طور پر لبرلزم اور سیاسی طور پر بالادستی پر مبنی ہے، عصری بین الاقوامی سیاسی نظام میں متزلزل ہو جائے گا۔ پچھلی صدی کے دوران امریکہ نے دنیا بھر میں جو جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے بہت سی جنگیں اس کے تسلط پسند لبرل آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں۔ امریکی تسلط کو قبول کرنے والے بعض ممالک کے خلاف جابرانہ اقتصادی پابندیاں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا استعمال اور اپنے میڈیا کے ذریعے امریکی ثقافت کو فروغ دینا، یہ سب اس ملک کی بالادستی کے استحکام اور تسلسل کے عین مطابق ہیں۔ 1970 میں خلیج فارس کے علاقے سے برطانیہ کے انخلا کے بعد امریکہ نے برطانیہ کے انخلا سے پیدا ہونے والے طاقت کے خلا کو پر کیا۔ دو علامات کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں امریکہ کی تسلط پسند طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ یہ اشارے پہلے امریکہ کی فوجی، سیاسی اور اقتصادی صلاحیتوں میں کمی، اور دوم مغربی ایشیا میں چین اور روس جیسی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان حکومتوں کے اثر و رسوخ میں اضافے کے ساتھ ساتھ خطے کے بعض کھلاڑیوں جیسے اسلامی جمہوریہ ایران اور مزاحمت کا بلاک، جو مغربی ایشیا میں مغرب بالخصوص امریکہ کے تسلط کے خلاف ہیں، کی موجودگی نے امریکہ کے زوال کا امکان بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کے رہنماؤں نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ ان کے ملک کو مغربی ایشیائی خطے میں بھاری فوجی اخراجات کی وجہ سے خطے سے اپنے افواج کو واپس بلانا چاہیے۔ گیارہ ستمبر 2001 کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کو فروغ دینے کے بہانے مغربی ایشیا میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافہ کیا۔ جارج بش کے بعد اوباما اور ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے انتخابی نعروں میں اس خطے سے امریکی فوج کے انخلا کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس سے ملک پر بھاری اخراجات کا بوجھ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنے میں اپنی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے امریکہ آہستہ آہستہ فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں اپنی طاقت کھوتا چلا گیا۔ پچھلی دو دہائیوں کے دوران امریکہ مغربی ایشیائی خطے میں دہشت گردی کے خاتمے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ناکامی عالمی رائے عامہ کی نظر میں اس ملک کی ساکھ کو خراب کرنے کا باعث بنی، لہذا امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بیک وقت دنیا کے تمام خطوں میں براہ راست فوجی موجودگی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ امریکہ کے نقطہ نظر سے مستقبل کا مقابلہ چین سے ہے، اور اس کے مطابق امریکہ کو مغربی ایشیا میں اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے مشرقی ایشیا میں استعمال کرنے چاہئیں تاکہ چین پر قابو پایا جا سکے۔ ان تمام مسائل نے امریکہ کے رہنماؤں کو مغربی ایشیائی خطے سے فوجی انخلا کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے مرحلے میں امریکہ کی توجہ افغانستان میں اخراجات کم کرنے کی طرف مبذول کرائی گئی۔ مثال کے طور پر باراک اوباما کے دور میں امریکی سیکیورٹی اداروں اور اس ملک کی فوج کے کمانڈروں نے رپورٹیں پیش کیں کہ وہ افغانستان میں عسکری طور پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر یہی صورتحال جاری رہے اور سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا تو امریکہ کو افغانستان میں سوویت یونین اور برطانیہ کی شکست جیسے تجربے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوباما نے افغانستان میں امریکہ کی حکمت عملی تبدیل کی، اور پھر ڈونالڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کا وہی عمل شروع کیا اور معاہدہ طے پا گیا۔ آخرکار بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا حکم دیا۔ یہ خود خطے میں امریکی بالادستی کی ذلت آمیز ناکامی کی علامت تھی۔ سینٹر فار اے نیو امریکن ایجنسی نے مغربی ایشیا میں امریکی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جو امریکہ کی بالادستی کے زوال کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس تھنک ٹینک نے تجویز کیا ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کے مفادات پر اس طرح کی نظر ثانی کی جائے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے براہ راست ذمہ دار ہونے کے بجائے پہلے سے طے شدہ اہداف کے حصول میں مکمل طور پر محدود اور شفاف ہو۔ نیو امریکن سیکیورٹی تھنک ٹینک نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان، عراق اور لیبیا میں حکومت کی تبدیلی کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور شام کے معاملے میں خطے میں کثیر الجہتی سفارتکاری کو اپنانا چاہیے۔ ایک اور حصے میں اس تھنک ٹینک نے واضح طور پر کہا ہے کہ پیدل افواج، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے امریکہ واپس لوٹنے چاہئیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو قابل اعتماد مقامی شراکت داروں کی حمایت اور ڈرونز اور ریپڈ ری ایکشن فورسز کی کاروائیوں تک محدود ہونا چاہیے۔ ہیریٹیج تھنک ٹینک کے ماہر مائیکل ٹرنر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کے اسٹریٹجک منصوبوں کے مطابق ملک کی فوجی جدید کاری کے لیے فوج اور اس کے مستقبل میں ڈیٹرنس کو مضبوط کرنے کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے کافی فنڈز درکار ہیں، خاص طور پر تین جوہری ہتھیاروں یعنی آبدوزوں، زمینی میزائلوں اور ہوائی جہازوں کا تحفظ۔ امریکہ میں داخلی، سماجی اور معاشی مسائل کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی جنگوں اور مغربی ایشیا سے بتدریج انخلا کی پالیسی کو امریکی پالیسی سازوں نے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ ان مسائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت اور تسلط کے زوال کی وجہ سے دوسرے خطوں، خصوصاً مغربی ایشیائی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ ان معاملات کے علاوہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کو فوجی مدد فراہم کرنے میں امریکہ کی تصویراتی ناکامی بھی مغربی ایشیائی خطے میں امریکی فوج کے زوال کی ایک اور وجہ ہے۔ سامعین پروگرام طلوع، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی ریپبلکن نمائندے اور ایوان نے نمائندگان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ مائیکل میک کال نے 9 دسمبر 2015 کو صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ ان کی رائے میں اس وقت کے صدر باراک اوباما اور سابق وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن داعش دہشت گرد گروہ کے علاقے میں ابھرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوباما انتظامیہ کو اس دہشت گرد گروہ سے لڑنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وکی لیکس سائٹ کے بانی جولین آسانج نے 2016 میں امریکی سفارتی دستاویزات کے افشا کی چھٹی برسی کے موقع پر واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کو تشکیل دیا ہے۔ جولین آسانج نے کارٹر 3 دستاویزات جاری کرتے ہوئے ایک بیان میں وضاحت کی کہ داعش دہشت گرد گروہ کی ابتدا 1979 سے ہوتی ہے۔ آسانج کے مطابق سی آئی اے اور سعودی عرب کا افغانستان میں مجاہدین کو سوویت قبضے کے خلاف لڑنے کے لیے مسلح کرنے کا فیصلہ اسامہ بن لادن کی پاکستان اور پھر افغانستان روانگی کے پیش نظر القاعدہ کی تخلیق کا باعث بنا۔ القاعدہ کی مضبوطی بالآخر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا باعث بنی۔ ان حملوں کے بہانے امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کیا، جس سے عراق میں طاقت کا خلا پیدا ہوا اور آخر کار داعش کی تشکیل ہوئی۔ اگرچہ بہت سے امریکی حکام نے دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور ان کی حمایت میں واشنگٹن کے کردار کا اعتراف کیا ہے، لیکن آخر کار بے قابو دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے میں بہت زیادہ مالی اور فوجی نقصان ہوا۔ یہ اخراجات امریکہ کے ٹیکس دہندگان پر عائد کیے گئے اور یوں مغربی ایشیائی خطے میں امریکہ کے فوجی زوال کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جت تو چاہتے مسلسل اند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرہم رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآن
کہانی سیوتا غیور کے بلی ہیں ہم تاب ابد سیوتا غیور کے بلی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جد و جہد مسلسل کی دعوت کل عالم میں امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے جائے یہ پیغام ہمارا ہم تاب ابد سیوں تغیور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیوں تغیور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے۔